السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
خطے میں امن چاہتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا سارک سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ. علیحدگی کی پسند جماعتوں کی طرف سے کی گئی بائیکاٹ کی اپیل کے باوجود بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا کے شہر مائیدوگوری میں 2 بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں درجنوں افراد زخمی اور ہلاک ہو گئے ہیں. اور عراقی فوجوں نے اسلامک اسٹیٹ گروپ سے 2 قصبے واگزار کروا لیے ہیں. اور ہانگ کانگ انتظامیہ نے کئی علاقوں سے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو پہنچ گئے ہیں. یہ کانفرنس 26 نومبر بدھ کو شروع ہو رہی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سار کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیراعظم منگل کو کھٹمنڈو پہنچے. نیپال روانگی سے قبل وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے اور ایسا صرف امن اور اقتصادی تعاون کے ماحول ہی میں ممکن ہے. سارک سربراہ اجلاس بدھ کو کھٹمنڈو میں شروع ہوگا جس میں بھارت، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا اور نیپال کے سربراہان شرکت کریں گے. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کھٹمنڈو میں وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی. نیپال میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت وزراء اعظم کے درمیان اس موقع پر کوئی ملاقات طے نہیں، لیکن ان کے بقول اگر بھارت کی طرف سے اس بارے میں پیشکش ہوئی تو پاکستان اس پر غور کر سکتا ہے. ادھر منگل کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ امن کا خواہ ہے، لیکن اس خواہش کو اس کی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے.
ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہم نے تعلقات کی، جب حکومت سنبھالی میاں نواز شریف نے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ہم برصغیر میں امن چاہتے ہیں، ہم برصغیر میں جو ہے خوشحالی چاہتے ہیں بارڈر کے دونوں اطراف کے اوپر. لیکن پچھلے چند ماہ سے ہماری اس خواہش کو جو ہے شاید جو ہے وہ غلط سمجھا گیا ہے، اور جو اس وقت بارڈر پہ سلسلہ چل رہا ہے وہ برصغیر میں امن کے لیے خوشائن نہیں ہے.
خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت اپنے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بات چیت کا راستہ ہی اختیار کیا جانا چاہیے.
ہم آج بھی امن چاہتے ہیں، ہماری خواہش آج بھی امن ہے، لیکن ہم امن جو ہے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چاہتے ہیں. اگر کوئی امن کی خواہش کو کمزوری سے تشبیہ دے یا اس سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی غلط فہمی ہوگی. میرا خیال ہے کہ جو بھی مسائل ہیں وہ امن کے ذریعے، نیگوشیشنز کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہی راستہ اپنانا چاہیے. دونوں ممالک کو، ہم ہمسائے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک ہمارا کلچر ہے، اور اس ساری بیک گراؤنڈ میں جو ہے ہماری دشمنی جو ہے وہ ماضی کا حصہ بننے چاہیے.
حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر تواتر سے فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا، جس میں پہل کا الزام دونوں ملک ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. ان واقعات میں دونوں جانب 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان اور بھارت خطے کی 2 اہم جوہری قوتیں ہیں اور حالیہ مہینوں میں ان کے درمیان سرحد پر فائرنگ کے تبادلوں سے کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ ان دونوں ملکوں کو اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے مذاکرات کی میز پر حل کرنے چاہیے. بھارت کا الزام ہے کہ دہشت گرد ان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اسے مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کہنا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے افغانستان میں امن و استحکام اشد ضروری ہے، اور ان کے بقول اس ضمن میں کسی بھی دوسرے ملک کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، جس میں اس ملک کے اندر قطعی طور پہ ہماری طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی، نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی، لیکن اپنے افغان بھائیوں کو امن کی تلاش میں ہم ضرور وہ آپ سے مدد مانگیں گے، تو ہماری مدد جو ہے ان کو ہر وقت اویلیبل رہے گی۔
پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں منگل کو ووٹ ڈالے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کی صوبائی اسمبلی کے لیے ہونے والے عام انتخابات کا بائیکاٹ کریں۔ ان کا استدلال ہے کہ آئین ہند کے تحت ہونے والا یہ عمل کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا نیبل بدل نہیں ہو سکتا، لیکن منگل کو پانچ مراحل میں کرائے جا رہے انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران ووٹروں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ عہدیداروں کے مطابق صوبائی اسمبلی کے 87 میں سے جن 15 حلقوں میں منگل کو ووٹ ڈالے گئے، ان میں 10 لاکھ سے زائد رائے دہندگان میں سے 70% نے اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا۔ عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ووٹنگ کا یہ مرحلہ مجموعی طور پر پرامن طور پر مکمل ہوا اور کوئی قابل ذکر پرتشدد واقعہ پیش نہیں آیا۔ تاہم پولیس ذرائع اور عینی شاہدین کے مطابق ضلع بانڈی پور کے بعض مقامات پر حریف جماعتوں کے حامی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ مشتبہ عسکری پسندوں نے 2 ووٹ پولنگ مراکز کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ووٹنگ کے آغاز سے پہلے حاجن کے علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آزادی کے حق میں مظاہرہ کیا، جبکہ انتخابی مہم کے آغاز پر ہی پولیس نے سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا یا پھر انہیں احتیاطی حراست میں لیا گیا۔ ووٹنگ کے اس مرحلے کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ بعض مقامات تو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری تعداد کی موجودگی میں فوجی چھاونیاں لگ رہے تھے۔ اسی دوران بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے منگل کو وادی کشمیر کا اچانک دورہ کر کے سیکیورٹی اور امن و قانون کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا، جہاں بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے لوگوں کی بڑی تعداد کی طرف سے ووٹ ڈالے جانے کے عمل کو جمہوریت کی بقا کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ وہیں کشمیر کے میروائز اور کل جماعتی حریت کانفرنس این کے سربراہ مولوی محمد عمر فاروق نے انتخابات کو ایک لا حاصل اور ان کے بقول محض ہند نواز جماعتوں کے مفادات کی آبیاری کا ایک غیر جمہوری عمل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر کی حیثیت اور حیثیت نمازی میں متاثر ہوئی ہے اور مستقبل میں اس مسئلے کے منصفانہ اور دائمی حل تک کشمیر کی متنازع حیثیت کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
امریکہ کے وسط مغربی قصبے فرگوسن میں اس کے بعد سے بدترین بے چینی دیکھی گئی ہے، جب ایک گرینڈ جیوری نے فیصلہ کیا کہ غیر مسلح سے افہام نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے سفید فام پولیس افسر پر فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ پیر کو دیر گئے اس وقت پرتشدد احتجاج شروع ہو گیا جب عہدیداروں نے اعلان کیا کہ 18 سالہ مائیکل براؤن کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے پولیس افسر ڈیرن ولسن کے خلاف الزامات عائد نہیں کیے گئے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر، کین فراباغ اور کرس سمکنز کی رپورٹوں کی تلخیص کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سینٹ لوئس کاؤنٹی کے وکیل رابرٹ میکلاوچ نے پیر کو دیر گئے اعلان کیا کہ گرینڈ جیوری کو ایسی کوئی وجہ نہیں ملی جس کے تحت آفیسر ڈیرن ولسن پر فرد جرم عائد کی جائے۔ آفیسر ولسن نے اگست میں فرگوسن کے علاقے میں نہتے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سینٹ لوئس کاؤنٹی کے وکیل رابرٹ میکلاوچ کے الفاظ ہیں،
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill.
وہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ جیوری کے ارکان نے فیصلہ کیا ہے کہ آفیسر ولسن کے خلاف ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن کی وجہ سے ان پر فرد جرم عائد کی جائے اور ان کے خلاف جو 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ میکلوویچ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آنے سے 2 دن قبل پولیس آفیسر نے ایک سماعت کے دوران کہا کہ نوجوان براؤن نے انہیں گھونسا مارا اور ہاتھ ہپائی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عینی شاہدین کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ براؤن نے آفیسر ولسن کے خلاف جارحانہ اقدام کیا۔ گرینڈ جیوری کے فیصلے کے تھوڑی دیر بعد ہی صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ ان کے الفاظ ہیں،
I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر میں مائیکل براؤن کے والدین کے ساتھ مل کر اپیل کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی گرینڈ جیوری کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتا ہے وہ اسے پرامن انداز میں کرے۔ ان اپیلوں کے باوجود بھی فیصلے کے منٹوں بعد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کچھ مظاہرین نے مقامی دکانوں کی لوٹ مار کی اور پولیس پر پتھر پھینکے۔ پولیس نے جواباً آنسو گیس پھینکی اور بین بیگ بلٹس چلائیں۔ گھنٹوں بعد سینٹ لوئس کاؤنٹی پولیس چیف جان بلمر نے کہا کہ کم از کم 12 عمارتوں میں ابھی بھی آگ لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی، لیکن انہوں نے خود رات بھر 150 گولیاں چلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ کم از کم 29 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کاؤنٹی پولیس چیف کے الفاظ ہیں،
I really don't have any hesitation in telling you that I didn't see a lot of peaceful protest out there tonight.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقت میں آپ کو یہ بتانے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ میں نے رات بھر یہاں پرامن احتجاج نہیں دیکھا، اور مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ حق کے لیے باہر نہیں نکلے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا صورتحال کنٹرول سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ بھر کے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک شہر کے ٹائم اسکوائر کے علاقے میں مظاہرین نے پولیس کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ آکلینڈ اور شکاگو میں بھی مظاہرے دیکھنے میں آئے، اور وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرین کے ایک چھوٹے سے گروپ نے احتجاج کیا۔ مائیکل براؤن کے خاندان والوں نے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، لیکن ایک بیان میں اس فیصلے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
نائجیریا کے شہر مائیدوگوری کے پرہجوم بازار میں 2 بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں، جن سے شہر لرز اٹھا ہے اور درجنوں افراد زخمی اور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بورنو ریاست کے اس دارالحکومت کے بازار میں منگل کے صبح 2 خواتین خودکش بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ کم از کم 30 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام بورنو ریاست میں سرگرم ہے، اور اس پر پچھلے 5 سال میں متعدد مہلک بم دھماکوں اور حملوں کے الزامات ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خمینائی نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی نو آبادیاتی طاقتیں مذاکرات کے دوران ایران کو اس کے قدموں پر جھکانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ بیان منگل کے روز ان کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات میں آئندہ سال وسط تک توسیع کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کا یہ پہلا بیان ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایک جامع سمجھوتے پر 24 نومبر کی حتمی تاریخ تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد اس بات چیت میں آئندہ سال وسط تک توسیع کی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے گروپ کے درمیان ایک جامع معاہدے پر پہنچنے کے لیے پہلے سے زیادہ قریبی تعلق ہے، لیکن کچھ امور پر اختلافات باقی ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ تہران بالآخر مذاکرات کا فاتح ہوگا، جن کے لیے 30 جون سن 2015 کی حتمی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اس بارے میں وینا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار الپیسن کی ایک رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
ایک سال سے زیادہ وقت تک مذاکرات اور پچھلے کئی روز تک 7 وزراء خارجہ کی براہ راست شرکت کے باوجود وہ اپنے اختلافات دور کرنے میں ناکام رہے کہ ایران کو کس حد تک جوہری افزودگی کی اجازت دی جائے اور کتنی جلد اقتصادی تعزیرات اٹھا لی جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران فوری طور پر جوہری ہتھیار تیار نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے لیڈرز ایسا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے اس اقدام کا پتہ چلانے کے لیے وہاں انسپیکٹرز موجود ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اصل پیش رفت گزشتہ چند دنوں کے دوران ہوئی، اور عہدیداروں کو اب بہتر ادراک ہوگا کہ حتمی معاہدے کی شکل کیا ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ آئندہ کام کے بارے میں انہیں غلط فہمی نہیں ہے۔
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them.
انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات اچانک آسان نہیں ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ ہم نے اس میں توسیع کر دی ہے. یہ مشکل ہیں اور مشکل رہے ہیں اور اسی طرح سے مشکل رہیں گے. ایران اور امریکہ کے سخت موقف رکھنے والوں کی جانب سے متوقع نکتہ چینی کو دیکھتے ہوئے کیری نے مذاکرات میں توسیع کرنے کے لیے حمایت کی درخواست کی.
We would be fools to walk away from a situation where the breakout time has already
انہوں نے کہا کہ ہم احمق ہوں گے اگر ہم ایک ایسی صورتحال سے نکل جائیں جب پہلے ہی مذاکرات کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا محفوظ ہے. کیری وقت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایران کو بم بنانے کے لیے مطلوبہ مقدار میں جوہری مواد افزودہ کرنے میں وقت لگے گا، جس کے لیے ایک سال پہلے دستخط ہونے والے معاہدے کے تحت ایران نے وقت میں توسیع کے اقدامات کیے. اس معاہدے کو پیر کے روز ختم ہونا تھا، لیکن اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے جس میں ایران کے لیے اقتصادی تعزیرات میں بھی محدود تخفیف شامل ہے. انہوں نے امریکی کانگریس سے درخواست کی کہ وہ ایران کو اس معاہدے پر عمل کرنے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں کو مزید وقت دیا جائے. ایرانی صدر حسن روحانی نے تہران میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور بہت سے نکات پر جو عدم اتفاقی تھی اسے دور کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اس عمل کی کامیابی پر کوئی شک نہیں. اب مذاکرات کار مارچ تک اس معاہدے کا خاکہ تیار کریں گے، ساتھ ساتھ تکنیکی ماہرین 1 جولائی تک اس کی تفصیلات پر کام کریں گے. بین الاقوامی کمیونٹی ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ 12 سال تک اپنے جوہری پروگرام کو روکے اور اس میں شفافیت رکھے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے علی وائز کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ مذاکرات کار مذاکرات کے آئندہ مرحلے میں کسی معاہدے تک پہنچنے میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے.
Their positions have been clarified. Therefore, they can adopt a much more realistic approach towards the negotiations rather than
انہوں نے کہا کہ ان کے موقف کو واضح کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ مذاکرات کے لیے حقیقت پسندانہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکی کانگریس میں سخت موقف رکھنے والے لوگ ممکن ہے اس معاہدے کو غیر موثر کرنے کی کوشش کریں.
Nothing is guaranteed, but they're now closer than ever to an agreement.
انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن اب وہ معاہدے کے کہیں زیادہ قریب پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اس عمل کے لیے بہت کام کیا ہے اور اس کا ناکام ہونا اب مشکل نظر آتا ہے. بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ ایران کے پاس ایک خفیہ جوہری پروگرام ہے، لیکن اب ان کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ہتھیار بنانے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف توانائی اور دواؤں کے لیے جوہری افزودگی کی اہلیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نمائندوں کی حیثیت سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ایران اپنی استعداد میں توسیع کرنا چاہتا ہے، اس پروگرام کو اس سے کافی حد تک چھوٹا ہونا چاہیے جو اس وقت ہے. مذاکرات کار چاہتے ہیں کہ ایران 6 ماہ تک، بہتر ہوگا کہ 1 سال تک جوہری بم کی تیاری سے دور رہے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور پروگرام ان دی نیوز میں، ایران کے اس معاہدے سے متعلق امکانات اور توقعات کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پولیٹیکٹ ادارے کے سینئر ریسرچر عارف انصار نے میزبان بہجت جیلانی کو بتایا.
ہاں، یہ بالکل بہت پیچیدہ معاملہ ہے. ظاہری بات ہے یہ ایران کے ساتھ جو نیگوشیشن چل رہی ہیں، یہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشنز، بیلنس آف پاور، مشرقی وسطی میں سب کو امپیکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈسکشنز کافی چل بھی رہی ہیں. کمپلیکیشن بھی بہت ہیں اور آگے ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ڈیلے سے کس کو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے اور اگریمنٹ ہو جانے سے کس کو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، تو ٹائم جتنا اس میں لگ رہا ہے وہ پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے حالات اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، انپریڈکٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. تو ظاہری بات ہے جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ ایرانین نیوکلیئر ٹاورز کو مزید کمپلیکیٹ کر دے گا، اس کو سیل کرنا امریکن پبلک کو، ایک تو یہ زاویہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ مشرق وسطی کی اپنی حالات جو ہیں، جتنا ڈیلے ہوتا ہے ایک طرف تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں یا گلف ممالک ہیں، ان کی طرف سے ایکسٹریمزم کے خلاف کوآپریشن اور ان کا ایران سے جو خطرہ ہے اس کی وجہ سے وہ کوآپریشن ویسٹ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ روس کے ساتھ پیچیدہ تعلقات چل رہے ہیں ویسٹ کے، اور ابھی تک روس نے کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ہے. ولیم برنز جو اب ریٹائر ہو گئے انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا تھا جب وہ ابھی پاور میں تھے کہ روس کا بڑا کنسٹرکٹیو رول رہا ہے P5+1 میں, اور اب امریکہ اور روس کے تعلقات آگے کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کا رول P5+1 میں کرتا ہے وہ ایک الگ زاویہ ہے. اسرائیل کی اپنی پوزیشن ہے جو کہ اس ان ٹاکس کی بڑی ریلکٹنٹلی فیور میں چل رہا ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا اگر ایران نے اپنا جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے اور وہ بیک آؤٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی لیے کمپلیکیشنز ہیں, اس میں حالات کی تبدیلی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ ٹاکس میں مزید پیچیدگی پیدا کرتے ہیں, اور اسی لیے اب انہوں نے کچھ ٹائم لائنز ہی مقرر کر دی ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ فریم ورک پہ اگریمنٹ ہوگا اور جولائی میں پھر وہ فائنل اگریمنٹ کی طرف جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.
جان صاحب, ایران پر لاگو بین الاقوامی تعزیرات سے بین الاقوامی سطح پر تجارت اور لین دین وہ نہیں کر سکتا. اس مذاکراتی عمل میں توسیع سے ایران کے لیے آپ کس حد تک سہولت دیکھتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام اختلافی امور جو کہ ایک سال سے جن پر قابو نہیں پایا جا سکتا, آئندہ دنوں میں ان پر قابو پانے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, یہ ایران کو جو اور موقع دیا گیا نا, یہ ایک میرے خیال میں ایک خراب خبر نہیں ہے, یہ ایک اچھی نیوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان مذاکرات کو اور آگے بڑھایا اور اگلے سال تک لے گئے, اس کا مطلب ہے ان کو بھی ایک رے آف ہوپ اس میں نظر آتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں روحانی صاحب, انہوں نے لچک دکھائی تو یہ بات آگے چلی. اور میری اطلاع کے مطابق جو ایران کے صدر ہیں خامنائی, جن کے پاس فائنل چابی ہے مسئلے کی, وہ بھی فیوریبلی ڈسپوزڈ ہیں کہ ڈپلومیٹک حل تلاش کیا جائے. تو ان کا اپنا فائدہ ہے, معاشی فائدہ بھی ہے. نمبر ٹو, ایران کے یونائیٹڈ اسٹیٹ کے ریلیشنز بیٹر ہوں گے تو بہت سارے ایونیوز کھلیں گے. نمبر تین یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کے جو خطرات ہیں وہ ڈیمنش ہوں گے. نمبر فور یہ ہے کہ یہ جو عراق اور سیریا اور اس طرح کی ہے, اگر ایران ویسٹ کے نزدیک آئے گا یا یونائیٹڈ اسٹیٹ کے, تو اس کے اوپر بھی ایک ہیلدی امپیکٹ ہوگا. اینڈ آئی ایم آپٹیمسٹ کہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم ایران کو اپنے مفادات کا بھی پتہ ہے, اور اگر ان کو گارنٹیز ملی اپنی سیکیورٹی کی تو وہ اور زیادہ لچک دکھائیں گے اور یہ علاقے کے لیے مفید ہوگا.
حسنا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آج ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات میں جو توسیع کر دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس عرصے میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے؟
بالکل مثبت تو ہے, چونکہ بات چیت جاری ہے اور دونوں پارٹیز جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ایگریمنٹ ہو جائے. تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اوباما حکومت بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو, اور ایران کی حکومت بھی بہت کین ہے اس معاملے میں, اور یورپینز بھی اس معاملے میں بہت کین ہے, کیونکہ مشرق وسطی کے اس میں ایران کا یہ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے. اور جو داعش کے خلاف اگر پالیسی بنانی ہے, یکجا پالیسی بنانی ہے, یا دوسرے جو ٹیررسٹ گروپوں کے ساتھ بنانی ہے, تو اس میں ایران کی بغیر مدد کے اور بغیر ایران کے بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے.
اچھا, پروفیسر فیضان
جی, اس میں ایران کے لیے یہ بات کہی جائے گی کہ وہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس کا سودا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے ہوتے ہوئے مشکلات نہ ایران کی کم ہو سکتی ہیں نہ امریکہ کی کم ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں ایران جو ہے وہ اپنی جو حمایت ہے اس کو ڈرا کرے گا شام کی حکومت سے. البتہ یہ ضرور شاید طے ہو جائے کہ شام کی حکومت جو ہے وہ الوائد کے ہاتھ میں ہی رہے گی, لیکن اس میں سنیوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی, کیونکہ ایران کو آلریڈی عراق کا ایک ملک جو ہے وہ تحفے میں جا چکا ہے, اور جو دوسری طاقتیں ہیں سعودی عرب اور ترکی جیسے لوگ, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ شام جو ہے اس کو بھی اس کے حوالے کر دیا جائے.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. آج اس پروگرام کا موضوع ہے نومولود بچوں میں انفیکشنز. ایک نئی تحقیق کے مطابق 70 لاکھ نومولود بچوں کو جان لیوا انفیکشنز ہو جاتے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کا علاج بھی نہیں کیا جاتا. ان انفیکشنز میں سیپسس یعنی خون میں خرابی, گردن توڑ بخار اور نمونیا شامل ہیں. لینسٹ جنرل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نومولود بچوں کو انفیکشنز زیادہ تر جنوبی ایشیا میں ہوتے ہیں, جن کی تعداد تقریباً 35 لاکھ ہے. اس ریسرچ کی نگراں پروفیسر جوائے لون ہیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اندازے صرف عدد نہیں ہے, بلکہ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بچے اس جان لیوا انفیکشنز میں مبتلا ہیں, اور وہ کہاں ہیں, اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ لون کا تعلق لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن اور سیو دا چلڈرن سے ہے۔
We know that almost 3 million newborns die every year, so babies in the first months of life.
وہ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ نومولود بچے مر جاتے ہیں، یعنی یہ بچے ایک ماہ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہم انفیکشنز کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نومولود بچوں کے انفیکشنز کی سب سے بڑی وجہ سیپسس ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں نومولود بچوں کے انفیکشنز کے بارے میں اعداد و شمار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے نتیجے میں 46 مختلف اداروں کے 65 سرکردہ محققین کو اس کی ریسرچ کا کام سونپا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ انفیکشنز وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن کے بارے میں معلومات میں اثر نہیں ہے۔ بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشنز کا اینٹی بائیوٹک سے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مخدوش ہونے کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب اس کا علاج ہی نہیں کیا جا سکتا۔
Around the world, we still have around 40 million babies that are born at home. So these really haven't had care when they were pregnant.
اس وقت پہ دنیا بھر میں 4 کروڑ بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے صاف ستھری جگہ پر نہ پیدا ہونے کے باعث انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہوں۔ بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت گائے اور بھینسوں کے باڑے میں لے جایا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
An infection in a small baby, maybe they have a low temperature instead of a high temperature. Maybe they just go quiet and feel like an older child would.
وہ کہتی ہیں انفیکشن کی علامات نظر نہیں آتی۔ چھوٹے بچوں کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے بجائے بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا علم نہ تو والدین کو ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں ہوتا۔ لون کہتی ہیں کہ اس پر تحقیق کے بعد اس کی تشخیص اور علاج کے لیے ہیلتھ پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے اس بارے میں ایک پروگرام تیار کیا ہے جس کا نام ہے ایوری نیو بورن ایکشن پلان، جس پر عمل کرنے کے بعد 2035 تک 1000 نومولود بچوں میں 10 یا اس سے بھی کم اموات ہونے کا امکان ہوگا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیا مزاحیہ ڈراما سیریل جورو کا غلام، تفصیلات فکر و فن میں۔
ایک لڑکی سے جب پیار ہوا، اظہار ہوا، اقرار ہوا، دلہن بن کر جب گھر آئی، اس دن سے میں پھر خوار ہوا، میری چاہت کو، میری الفت کو، مجھے کیسا ملا انعام، میں ہوں جورو کا غلام، میں ہوں جورو کا غلام۔
جورو کا غلام، یہ وہ الفاظ ہیں جسے سنتے ہی ذہن میں صرف ایک ہی تصور ابھرتا ہے، اور وہ ہے ایسے شخص کا جو ہر معاملے میں اپنی بیوی کے حکم کا منتظر رہتا ہو۔ اور جب کسی ڈرامے کا عنوان ہی جورو کا غلام ہو تو سنتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ڈرامہ مزایا ہوگا۔
مجھے پتا تھا پتر، تو جورو کا غلام بنے ہی بنے۔
بیبے، دوست میرے ٹھیک کہتے تھے کہ ماں بولے گی تو جورو کا غلام ہے، اور بیوی بولے گی تو ماں کی سنتا ہے۔
پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں جورو کا غلام کہنے لگی ہے، پرابلم یہ ہے کہ تو جورو کا غلام بن گیا ہے۔
ڈیڈی جی، آپ بھی؟
ہاں میں بھی، کیا مطلب ہے تیرا؟
پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے شروع ہونے والا نیا ڈراما سیریل جورو کا غلام آپ کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دے گا۔ یہ کہنا ہے ہم ٹی وی کے عہدے دار منہاس صغیر کا۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ڈرامے کے اہم کردار ہیں پنکی اور اس کا شوہر نعمان۔
اس نے تجھے گھورا ہوگا، ڈر گیا۔
مجھے غصہ مت دلائیں، اگر مجھے غصہ آ گیا۔
اے تمکی دے رہا تو ہمیں؟
میرا مطلب یہ ہے ڈیڈی جی کہ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں پنکی کو چوٹی سے پکڑ کے یہاں لے آؤں گا، پھر آپ دونوں کا جو دل کرے وہ سلوک کرنا اس کے ساتھ۔
چوئی صاحب، تہاڈا کی خیال ہے پٹی نے گتو پھاڑ کے لے آئے گا؟
اے بتی بجا دے سمجھا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلے کئی سالوں سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔
کی ہویا تہاڈا دسمن کی ہویا؟
پنکی نعمان سے عمر میں کئی سال چھوٹی ہونے کے علاوہ خوبصورت اور چنچل بھی ہے۔ اس پر اس کے نخروں نے گویا نعمان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ صغیر کے مطابق نعمان بھیگی بلی کی طرح پنکی کا ہر ناز نخرا اٹھانے اور ہر بات ماننے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہی نعمان جس نے ہمیشہ فرما برداری اختیار کی، اب اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیوی کی سائڈ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس میں ایک جانب کرداروں کے درمیان رسا کشی شروع ہو جاتی ہے تو دوسری جانب جذباتی نوعیت کی بلیک میلنگ۔ یہ سب کچھ اس کامیڈی پلے کو مزید رنگین اور سنگین بنا دیتے ہیں۔
کیا مطلب آپ دونوں کا میں پھر سے اپنی بیوی نال جھگڑا کراں؟
ارے بیٹا، جھگڑا نہیں کرنا، بس روب سے کہنا کٹ اپنے بھرا نوں ایتھوں۔
پنکی
آہستہ بولو، میں سن سکتی ہوں۔
तुम्हें अपने भाई को इस घर से निकालना होगा।
क्या? खबरदार रोमी, तुमने पहले ही मुझे बबलू के सामने शर्मिंदा करवाया।
बेबे कह रही है कि या तो इस घर में बबलू रहेगा या डैडी जी और बेबे।
हाँ, तो डैडी और बेबे को इस घर से निकाल दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा।
बड़ा आसान हल निकाला है तुमने पिंकी, शाबाश।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में वफाकी महकमे सेहत और आलमी इदारे सेहत WHO ने एक बयान में कहा है कि फैसलाबाद के इलाके में हलाक होने वाले शख्स की मौत की वजह एबोला वायरस नहीं थी। कौमी हेल्थ सर्विसेज और आलमी इदारे सेहत की तरफ से बुध को जारी होने वाले बयान के मुताबिक 40 साला जुल्फिकार अली की हलाकत डेंगू बुखार से हुई और वो हेपेटाइटिस सी का भी मरीज था। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में वफाकी महकमे सेहत और आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने एक बयान में कहा कि फैसलाबाद में हलाक होने वाले शख्स की मौत की वजह एबोला वायरस नहीं थी। कौमी हेल्थ सर्विसेज और आलमी इदारे सेहत की तरफ से बुध को जारी होने वाले बयान के मुताबिक 40 साला जुल्फिकार अली की हलाकत डेंगू बुखार से हुई और वो हेपेटाइटिस सी का भी मरीज था। जुल्फिकार अहमद 10 रोज कबल ही मगरबी अफ्रीकी मुल्क टोगो से अपने आबाई इलाके चिनियोट पहुंचा था। वो 3 साल तक टोगो में रहा। फैसलाबाद के अस्पताल में जब फिकार को दाखिल करवाया गया तो वो शदीद बुखार में मुब्तला था। बयान में कहा गया कि टोगो एबोला से मुतासरा ममालिक में शामिल नहीं और न ही जुल्फिकार अहमद ने इस वायरस से मुतासरा किसी पड़ोसी मुल्क का सफर किया, जबकि तिबी तजियों और तहकीकात से भी ये बात सामने आई है कि जुल्फिकार को लाख हेपेटाइटिस सी का आर्जा इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच चुका था। सुबह पंजाब के महकमे सेहत ने इब्तदाई तदबीर के तौर पर एक टीम जुल्फिकार अहमद के आबाई इलाके चिनियोट जबकि दूसरी टीम फैसलाबाद भिजवाई है ताकि जिन अफराद से मुतासरा शख्स की मुलाकातें हुई उनसे मुतालिक मालूमात इकट्ठी करके उनका जायजा लिया जाए। इस बारे में पंजाब हुकूमत के मुशीर ब्राय सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
इनके जो अहले खाना है चिनियोट में WHO और महकमे सेहत की टीम वहाँ पे काम कर रही है, उन्होंने पूरे अहले खाना के 14 ब्लड टेस्ट सैंपल ले लिए हैं और जहाँ पे इन्होंने इलाज करवाया था जो GP थे उनके भी ब्लड सैंपल लिए हैं। इस वक्त पूरे चिनियोट अस्पताल में ब्लड सैंपल जो वहाँ पे 2-3 घंटे रहे हैं और उसके बाद वो अलाइट फैसलाबाद जाएंगे, लेकिन ये लग नहीं रहे कि एबोला केस नहीं है, लेकिन एहतियात की जा रही है।
जुल्फिकार अहमद की मुबैना तौर पर एबोला वायरस से हलाकत की खबर के बाद इलाके में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा था। ये खबर ऐसे वक्त आई जब आलमी इदारा सेहत की एक खसूसी टीम पाकिस्तान पहुंची है और वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एबोला वायरस के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम का जायजा लेगी, जिसके बाद वो अपनी तजावीज से हुकाम को आगाह करेंगे। ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि सूबह पंजाब में इस सिलसिले में आलमी इदारा सेहत की हदायत के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब और हम सब हर हफ्ते इस पे प्रीकॉशन मेजर के तौर पे मीटिंग्स करते हैं। हमने एयरपोर्ट जितने हमारे वहाँ पे तब्दील की ट्रेनिंग करवाई है, उनको किट्स दी है, अस्पतालों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल है, सर्विसेज लाहौर में फैसलाबाद अलायंस में एक इंसोलेशन वार्ड जो है यानी कमरे को अलहदा किया गया है ताकि अगर खुदा न खासा एबोला का कोई मरीज आए तो वो फिर आगे कम्युनिकेट डिजीज ना हो। तो हमारे पंजाब के वास्ते इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल है।
इबोला वायरस ने सबसे ज्यादा मगरबी अफ्रीका के 3 मुल्कों लाइबेरिया, सीरियालोन और गिनी को मुतासिर किया, जहां अब तक लगभग 5,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरगोधा जिले में बच्चों की अमवात का नोटिस ले लिया है और पंजाब के सेहत के सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद से जलील अख्तर तफसील बताते हैं।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला सरगोधा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 21 हो गई है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मुल्क की अदालत उज़्मा ने भी इन नौजायदा बच्चों की हलाकतों का बुध को नोटिस लिया और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया कि इस बारे में आइंदा 2 रोज में अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। मुतासरा खानदानों का इल्जाम है कि अस्पताल में नाकाफी सहूलतें उनके बच्चों की अमवात की वजह बनी। تاہم سرگودا ٹیچنگ اسپتال کے ترجمان ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہلاک ہونے والے بچوں میں سے اکثریت ان کی تھی جن کی پیدائش مقررہ مدت سے پہلے ہوئی اور ان کا وزن بھی پیدائش کے وقت کم تھا.
ان میں میجورٹی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں انتہائی سکھ بچے آ رہے ہیں, بہت کریٹیکلی ایل ہوتے ہیں, اور ان میں لو برتھ ویٹ یعنی وزن میں کمی اور پری میچیور یعنی کوئی 28 ویک کا پیدا ہو گیا, کوئی 27 کا, کوئی 30 ویک کا, کوئی 34 کا. ایسے بچوں میں پھر ساتھ بعض دفعہ انفیکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, کسی کو نمونیا ہو گیا, نمونیا سے پھر آگے وہ انفیکشن باڈی میں پھیل جاتی ہے, وہ ریزن بنتی ہے ان کی ڈیتھ ہونے.
انہوں نے بتایا کہ سرگودا ٹیچنگ اسپتال اس علاقے کا بڑا سرکاری اسپتال ہے, لیکن وہاں پیچیدہ بیماریوں کے شکار بچوں کے لیے آلات کی کمی ہے. ان کے بقول بعض اوقات 2 سے 3 بچوں کو بھی ایک انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے. اسپتال انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان بچوں کی اموات میں عملے کی غفلت سامنے نہیں آئی, اور اسپتال انتظامیہ نے دستیاب وسائل کے تحت ان بچوں کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. پنجاب حکومت کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ سرگودا کے اسپتال میں دیگر اضلاع سے بھی ڈاکٹر بھجوائے گئے ہیں.
کئی دن سے وہاں پہ باہر کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, تو صورتحال جو ہے وہ ایک روٹین کے طور پہ چل رہی ہے, لیکن جو کریٹیکل بچے آتے ہیں وہ ڈاکٹر نسلی کوشش کے باوجود بدقسمتی سے بےچارے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے کئی گنا بچے زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کے واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 7.5 لاکھ بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہ جاتا ہے اور ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں اس سے قبل کئی اسپتالوں میں ضروری آلات کی کمی اور مناسب توجہ نہ ملنے کے باعث بچوں کی اموات رپورٹ ہوتی رہتی ہیں. سرگودا میں بچوں کی اموات پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی انکوائری کا حکم دے چکے ہیں. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں, امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. وہ 19 ماہ تک اس منصب پر فائز رہے ہیں. واشنگٹن سے وکٹوریا میچی اور آندرے دی نسنیرا نے اپنی رپورٹوں میں اس خبر کے مضمرات کا جائزہ لیا ہے. سنتے ہیں اسد حسن سے.
وزیر دفاع چک ہیگل نے, جو ریپبلکن کے سابق سینیٹر اور ایک سابق فوجی ہیں, اپنا استعفی پیر کے روز صدر باراک اوباما کو پیش کیا. وائٹ ہاؤس پر صدر باراک اوباما نے مسٹر ہیگل کی خدمات کو سراہا, لیکن وزیر دفاع کے سبق دوش ہونے کی وجہ سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مسٹر ہیگل اپنی خدمات کے آخری ماہ میں ہیں, اور ایسے میں جب صدر اپنی مدت کے آخری 2 سالوں میں داخل ہو رہی ہیں, استعفے کے لیے یہ مناسب وقت ہے.
چک ہیز بین ان ایگزیمپلری ڈیفنس سیکرٹری پرووائڈنگ ا سٹیڈی ہینڈ.
صدر کہہ رہے ہیں کہ چک ہیگل ایک مثالی وزیر رہے ہیں, اور ایسے میں جب ہم نے طویل عرصے سے چلے آنے والے خطرات سے متعلق اپنی حکمت عملی اور مالی وسائل میں جدت لائی ہے, اور ایسے میں جب ہمیں ISIL اور ایبولا جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے, اس میں انہوں نے بہت تواتر سے بھرپور کردار ادا کیا ہے. چک ہیگل نے بھی, جو سرکاری اور نجی شعبوں میں خدمات سے قبل ویتنام میں فوجی خدمات انجام دے چکے ہیں, اپنے استعفے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اور میرے خاندان والوں کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ مجھے محکمہ دفاع میں مرد و خواتین کے ہمراہ خدمات انجام دینے اور ان کے گھر والوں کی مدد کا موقع ملا ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر شائع کی ہے کہ وزیر دفاع سے استعفی دباؤ ڈال کر لیا گیا ہے, جب خارجہ پالیسی سے متعلق کئی مسائل موجود ہیں, بشمول شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ جیسے عسکریت پسندوں کے خلاف جاری جنگ کے. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر دفاع کو, جنہوں نے فروری 2013 میں یہ ذمہ داری سنبھالی تھی, استعفے پر مجبور کیا گیا ہے.
I don't think he ever made his mark on the department. I think he was there.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے محکمے میں کوئی خاص نشان چھوڑا ہے. وہ وہاں وائٹ ہاؤس کے ایک نامہ بر کے طور پر ہی موجود رہی ہیں, جس سے محکمے کی اہمیت میں متواتر کمی آئی ہے. مسٹر ہیگل وہ دوسرے وزیر ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں استعفی دیا ہے. امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے ستمبر میں کہا تھا کہ وہ سبکدوش ہو رہی ہیں, لیکن وہ اس وقت تک عہدے پر فائز رہیں گے جب تک ان کے جانشین کی توثیق نہیں ہو جاتی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں انتظامیہ نے ان گلیوں سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے جہاں جمہوریت نواز مظاہرین لگ بھگ 2 ماہ سے دھرنا دیے ہوئے تھے. درجنوں پولیس اہلکاروں نے مانگ کانگ ضلع سے یہ رکاوٹیں ہٹائیں. اس موقع پر مظاہرین کی طرف سے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی گئی, تاہم قریب کھڑے افراد پولیس پر چلا رہے تھے. مظاہرین میں سے ایک 78 سالہ شخص نے کہا کہ وہ گرفتاری سے خوفزدہ نہیں ہے. حالیہ ہفتوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ہانگ کانگ میں انتظامیہ نے عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے مظاہرین سے کچھ علاقے صاف کروائے ہیں۔ ہانگ کانگ میں مظاہروں میں حالیہ دنوں میں کچھ کمی آئی ہے۔ مظاہرین کی تحریک کے تین مرکزی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ خود کو حکام کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کئی عوامی جائزوں کے مطابق مظاہروں کے حق میں عوام کی حمایت میں کمی آ رہی ہے۔ چین فلپائن سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ان نو چینی ماہی گیروں کو رہا کیا جائے جنہیں متنازع جنوبی بحیرہ چین میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان ماہی گیروں پر جنہیں مئی کے مہینے میں مچھلیوں کی کثرت والے دریائی علاقے ہاف مون شول سے گرفتار کیا گیا تھا، اس ہفتے $1,00,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ان پر سمندری کچھوؤں کی ختم ہوتی ہوئی نسل کو پکڑنے کا الزام ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون ہوا چن ینگ نے منگل کے روز مینیلا پر زور دیا کہ وہ ان ماہی گیروں اور کشتیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرے۔ چین ہاف مون شول اور جنوبی چینی سمندر کے تقریباً باقی سارے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سال کے شروع میں فلپائن نے چین کے سمندری علاقے پر ملکیت کے حق کو اقوام متحدہ کے ٹرائبیونل میں چیلنج کیا تھا۔ بیجنگ اس تنازع پر بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کا 18 سالانہ اجلاس بدھ اور جمعرات کو نیپال میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں بھارت، پاکستان، سری لنکا، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش، مالدیپ اور بھوٹان کے لیڈر شرکت کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے دیپک دوبال کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
علاقائی لیڈروں نے 1985 میں سارک کی بنیاد ڈالی۔ اس کا مقصد علاقے میں درپیش معاشرتی اور اقتصادی چیلنجز سے نمٹنا تھا، مگر لگ بھگ 3 عشرے گزرنے کے بعد بھی سارک نے کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ اب یہ محض گفت و شنید کا ایک موقع بن کر رہ گئی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تاہم سارک نے بعض سنگ میل ضرور طے کیے ہیں، اور وہ ہیں جنوبی ایشیائی آزادانہ تجارت کے فروغ کا معاہدہ یا سیفٹا، منصوبوں کو رقوم فراہم کرنے کے لیے سارک ترقیاتی فنڈ کا قیام، اور سارک ممالک کے طلبہ کے لیے ساؤتھ ایشین یونیورسٹی کا قائم ہونا۔ لیکن بات یکجہتی کی ہو تو سارک جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے کہیں پیچھے ہے۔ اقتصادی یکجہتی میں ترقی نہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سارک ممالک کے درمیان تجارت ان کی کل تجارت کا صرف 5% ہے، جبکہ اس کے برعکس آسیان سے منسلک لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اقتصادی خوشحالی ان کے خطے سے وابستہ ہے۔ آسیان ممالک پیداواری نیٹورکس کے ایک پیچیدہ جال کے ذریعے وہاں منسلک ہیں اور مشترکہ خوشحالی کے ثمرات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ لندن کے اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے یوریندر بسنت کہتے ہیں، آج جنوبی ایشیا دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں علاقائی یکجہتی سب سے کم ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے خطے کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی نسبت یورپ کا سفر کرنا آسان ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھارت کے ساتھ تجارت کے فروغ کے حامی ہیں، مگر بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات گزشتہ چند ماہ کے دوران خراب ہوئے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ سارک کوئی بہتری لا سکے۔ اس کشیدگی کے سائے اس ہفتے کی سربراہ کانفرنس پر بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس بات کے کوئی آثار نہیں کہ مودی اور شریف سارک کے موقع پر کٹھمنڈو میں ملاقات کریں گے۔ سارک کی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مذاکرات اعلی سطح پر جاری رہیں۔ تھنڈر برڈ اسکول کے کشور داش کہتے ہیں کہ یہ بجائے خود سارک کی ایک اہم کامیابی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں سرکاری طور پر خواتین کی تولیدی صلاحیتوں کو سرجری کے ذریعے ختم کرتے ہوئے جن ادویات کا استعمال کیا گیا وہ ناقص اور غیر معیاری تھیں، ان کی وجہ سے 13 خواتین ہلاک ہوئیں۔ انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے وزیر صحت امر اگروال کہتے ہیں کہ درجنوں ایسی خواتین کو اینٹی بایوٹک سپروسن دی گئی جن کے 2 ہفتے قبل تولیدی عمل روکنے کے لیے آپریشنز کیے گئے تھے۔ اس دوا میں زنک فاسفائڈ موجود تھا۔ یہ کیمیکل چوہے مارنے والی زہر میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان خواتین کو کہ آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے شکایت کی کہ جب گھر پہنچ کر انہوں نے دوا استعمال کی تو انہیں بے تحاشا تکلیف شروع ہو گئی۔ آنے والے چند دنوں میں ان میں سے 13 خواتین ہلاک اور کئی شدید بیمار ہو گئیں۔ یہ دوا چھتیس گڑھ کی ایک مقامی دوا ساز کمپنی نے تیار کی ہے۔ کسی ایسی معروف کمپنی نے یہ دوا تیار نہیں کی جو کہ اربوں ڈالرز کی ادویات درآمد کرتی ہو. بھارت کی فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈی جی شاہ کہتے ہیں کہ اس المیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان چھوٹی کمپنیوں کے لیے مزید سخت اصول و ضوابط کی ضرورت ہے. یہ کمپنیاں ایک یا دو ضلعوں یا زیادہ سے زیادہ تین چار ضلعوں میں ادویات سپلائی کرتی ہوں گی. یہ قومی سطح پر یہ کام نہیں کرتی اور یہ کمپنیاں ضلع گورنر کے ماتحت آتی ہیں. اگرچہ کاغذوں میں تو سب کہتے ہیں کہ وہ تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں. جیسا کہ اس کیس میں رپورٹ ہوا ہے غیر معیاری دوا کا استعمال اور اس کے نتیجے میں ریاست کے ادویات سے متعلق کمشنر نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی اس یونٹ کو بند کیا ہے. اس کیس میں جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک خبردار کر دینے والا واقعہ ہے. اس کمپنی کو جہاں یہ غیر معیاری دوا استعمال کی گئی، سن 2012 میں بھی غیر معیاری ادویات تیار کرنے کی بنا پر 3 ماہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. اسے ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے اور اس کے پروموٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس واقعے کے بعد کئی سوالات نے سر اٹھایا ہے، خاص طور پر اس طرح کے آپریشنز کے بارے میں جو غیر معیاری طور پر کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حالیہ کیس، اس میں ڈاکٹرز نے 83 کیس محض 5 گھنٹوں میں نمٹائے، یعنی انہوں نے ایک کیس پر محض 4 منٹ صرف کیے. بھارت میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ خواتین تولیدی عمل روکنے کے لیے آپریشن کرواتی ہیں. تاہم اس حالیہ واقعے سے حکومت پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ افزائش روکنے کے لیے کسی اور طریقے کے بارے میں غور کرے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دنیا کی 20 بڑی اقتصادی طاقتوں یعنی G20 ملکوں کے سربراہوں نے حال ہی میں آسٹریلیا میں کئی اہم عالمی معاملات پر بات چیت کی، جن میں غربت سے لے کر موسمی تبدیلیوں تک تمام موضوعات شامل تھے. انہوں نے مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا سے نمٹنے پر بھی بات چیت کی اور اس وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات میں تعاون پر اتفاق کیا. G20 اجلاس میں شریک سربراہان کا کہنا تھا کہ ایبولا پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور ایبولا کی وسط مدتی معاشی اور انسانی قیمت کم کرنے کے لیے ہر ممکن بین الاقوامی کوشش کی جائے گی. انہوں نے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر زور دیا کہ متاثرہ ملکوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے اور IMF کی جانب سے $300 ملین کی طبی اور معاشی امداد فراہم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. امریکہ G20 ملکوں میں قائدانہ حیثیت رکھتا ہے اور اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہے. ہم اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نجی شعبے کو بھی ان کوششوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا گیا ہے. لاکھوں کروڑوں ڈالر لوگوں نے انفرادی طور پر غیر سرکاری اداروں اور دیگر ذرائع سے جمع کیے ہیں تاکہ بین الاقوامی امداد کی مد میں ضروری تعاون فراہم کیا جائے، لیکن ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے. امریکہ کے تمام سرکاری ادارے متاثرہ ملکوں، ان کے شہریوں، بین الاقوامی تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں طبی ٹیمیں، آلات اور دیگر ضروری سامان اور صحت کے بارے میں عوامی آگہی کی کوششیں شامل ہیں. امریکہ خطے میں تعلیم عامہ اور رسائی کے بہتر پروگراموں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں ایبولا کی روک تھام، تشخیص اور علاج کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پیغامات ریڈیو، ٹیکسٹ میسجز، اخبارات اور لوگوں کی زبانی عام کیے جا رہے ہیں. صدر اوباما اور امریکی حکومت کے پاس مجموعی طور پر امریکہ میں ایبولا کا پھیلاؤ روکنے کی ایک جامع حکمت عملی موجود ہے. تاہم صدر اوباما واضح کر چکے ہیں کہ ایبولا کے خطرے کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ اس کے ماخذ یعنی مغربی افریقی ملکوں میں اس وبا کا پھیلاؤ روکنے میں ہے. مغربی افریقہ کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے تباہ کن وبائی مرض ایبولا کا سامنا ہے. ہم اس وبائی مرض کو روکنے کے لیے ہر قسم کی عالمی کوششوں میں حصہ لینے اور متاثرہ ملکوں کو اس سے بحالی کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
تسنیم احمد ایک صحافی ہیں جنہوں نے پاکستان میں 1997 میں خواتین کو با اختیار بنانے کی غرض سے عکس نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور 17 برس گزرنے کے بعد بھی یہ تنظیم پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے، ان کے حقوق کی آگہی اور میڈیا میں خواتین کے حوالے سے آنے والی خبروں پر بطور خاص نظر رکھتی ہے۔ تسنیم احمد کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کوئی شے نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ خواتین کو ان کے خواتین ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ تسنیم احمد سے مدیحہ انور کی گفتگو۔
جب شروع کیا تھا تو بنیادی مقصد میڈیا میں خواتین کی جو عکاسی تھی اس کو بہتر بنانا تھا۔ اس وقت اخبارات زیادہ آگے تھے، ایک ہمارا پی ٹی وی تھا اور ریڈیو پاکستان تھا، جو نسبتاً تھوڑے آپ کہہ لیں کہ حساس تھے ان معاملات میں، مگر اخبارات کی جو بات کریں اور پھر اردو اخبارات کی جو بات کریں تو جب میں پڑھتی تھی تو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی تھی، دکھ بھی ہوتا تھا کہ کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، سرخیاں کس طرح کی لگائی جاتی ہیں، خاص طور پہ اگر جرائم کی ہم بات کریں یا ریپ کی بات کریں تو اس میں تو لگتا تھا جیسے خواتین کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کے ہم نے پھر اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ کچھ میرے ساتھ دوست تھے جنہوں نے ایک انفارمل سا ہم نے کہا ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں اور وہاں پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو پھر ادارہ ہم نے 97 میں بنایا، اور طریقہ کار یہ رکھا کہ جو بھی کچھ اخبارات میں چھپتا تھا اس کو باقاعدہ کٹ اینڈ پیسٹ کے تھرو ہم جمع کرتے تھے اور پھر ایڈیٹرز کے پاس، نیوز ایڈیٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے کہ آپ کے اخبارات میں اس قسم کی کوریج کیوں ہوتی ہے، عکاسی کیوں ہوتی ہے۔ تو وہاں سے سلسلہ چلا تھا۔ اور اب ظاہر ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ جس وقت ہمیں یہ لگا کہ تھوڑی بہت بہتری آ گئی ہے ہمارے اخبارات میں، یہ جو پورا ایک بوم آیا الیکٹرانک میڈیا کا، اور خصوصاً پھر اس میں جو ٹیلی ویژن کو فروغ ملا اور جتنے زیادہ چینلز شروع ہوئے، ہمارا کام پھر بڑھ گیا، کیونکہ جو چیزیں صرف لکھی جا رہی تھیں اب وہ سنائی بھی جا رہی تھیں، دکھائی بھی جا رہی تھیں، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس پہ زبان کی کوئی قید نہیں تھی، اس کے لیے لکھت پڑھا ضروری نہیں تھا۔ تو ہمارا کام بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اب ایسا ہے کہ ہمارا فوکس ٹی وی پہ بہت زیادہ ہے کہ اس پہ جس طرح کی خبریں آتی ہیں یا ایون انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرامز آتے ہیں تو ان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔
آپ نے 17 سال پہلے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت یقیناً ہمارے ملک میں خواتین اتنی زیادہ باہر نہیں نکلتی تھیں، اب تو ہم بہت زیادہ خواتین کو دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، مختلف فیلڈز کے اندر آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سوچ میں تبدیلی آئی ہے اوور دا ایئرز، اور آگے ہم اس کو مثبت سائڈ کے اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، تبدیلی تو یقیناً آئی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ ہم 97 میں تھے ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوچ میں بھی مثبت تبدیلی آئی ہے، وہی بات ہے کہ شاید پرسنٹیج ابھی اتنی نہ بڑھی ہو کہ ہم کہیں گے جی سارا میڈیا یا سارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے، نہیں سمجھا ہے، بہت ضرورت ہے۔ مگر جو چیزیں پہلے ہم کھل کے جن پہ بات نہیں کرتے تھے، اب ان پہ کھل کے بات ہوتی ہے۔ آپ مثال لے لیں کہ جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے، پہلے وہ اتنا ہم کھل کے نہیں اس کو ڈسکس کرتے تھے، رپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے، اب نہ صرف یہ رپورٹ ہو رہے ہیں پولیس میں بلکہ پھر وہاں سے کیسز لے کے میڈیا بھی ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ میڈیا اپنے ہائی لائٹ کرنے میں یا میڈیا ان چیزوں کو اٹھانے میں کہیں اس کی جو اصل جو مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔
یہ بتائیے گا کہ عکس خود بھی ریڈیو سے متعلق آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ ریڈیو پروگرامز بناتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ پروگرامز کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور انہیں کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟
ہم نے ریڈیو پروگرام اب ہمیں تقریباً 10 سال ہو گئے، 2004 سے شروع کیا تھا، اور پہلا ریڈیو پروگرام کا سلسلہ تھا جو خواتین سے متعلق تھا، خواتین ہی بنا رہی تھیں، اور یہ آن ڈیسک نہیں ہوتے، یہ اسٹوڈیو بیسڈ نہیں ہوتے، یہ آن لوکیشن ہوتے ہیں۔
اچھا،
تو ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ گھوم چکی ہے اس سلسلے میں، چاہے وہ بلوچستان کا کوئی دور دراز علاقہ ہو، چاہے وہ زلزلے کے بعد کی رپورٹنگ ہو، یا آپ کے سدن پنجاب پہ ہم نے کام کیا, تو ہر علاقے میں ہم نے اسی حساب سے جا کے آنر کرائمس پہ غیرت, قتل برائے غیرت جو ہے اس کے اوپر, پھر پانی کی کہانی, عورت کو زبانی, بڑا ہمارا مشہور ایک کیس سیریز رہی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ خواتین جب پانی بھرتی ہیں, جو ایک بڑا ایک رومانوی تصور تھا کہ پنکھٹ پہ گوری پانی بھرنے جا رہی, تو وہ تصور کتنا حقیقت سے دور ہے, کیونکہ یہ خواتین وہ ہوتی ہیں جب پانی بھر کے آتی ہیں تو ان کے جوڑوں میں جو تکلیف ہوتی ہے, بعضوں کا مس کیریج ہوتا ہے کیونکہ وہ بیک اینڈ فورتھ کر رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے لمبے طویل رستہ وہ طے کرتی ہیں اور دن میں دو تین دفعہ جاتی ہیں پانی لانے اور بھرنے کے لیے. چولستان سے لے کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ پینے کا پانی اتنا کم ہوتا, پانی پینے کا کیا ویسے استعمال کے لیے, کہ خواتین مہینوں نہا نہیں پاتی کیونکہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا کام کریں, پھر مردوں کو کچھ پانی ہے وہ ملے, بچوں کے حصے میں ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح کے بہت سارے وہ موضوعات ہیں جو شاید پہلے کبھی ریڈیو پہ نہیں اٹھے تھے, وہ ہم نے ان کے اوپر پروگرامز پر.
تسیم صاحبہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت شکریہ.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. حال ہی میں 3 پاکستانی نوجوانوں کو ایشین پیس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جن میں سندھ کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی مونا پرکاش بھی شامل ہیں جو پاکستان میں تعلیم کے ذریعے امن عام کر رہی ہیں. مونا کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے. مونا ان دنوں ٹنڈو الایار کے پسماندہ گاؤں میں تعلقہ جھڈو مری میں تعلیم سے محروم بچوں کو علم کی دولت سے نواز رہی ہیں. کئی برس قبل جب مونا خود ایک طالب علم تھی تو انہوں نے ٹنڈو الایار کے بچوں کے لیے غیر سرکاری سطح پر ایک چھوٹا سا اسکول کھولنے کا سوچا. اسی سوچ نے مونا کو تعلیم کے فروغ میں مزید آگے بڑھایا. اب مونا کے پاس درجنوں بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. وہ بتاتی ہے کہ میٹرک کے امتحانات کے بعد میں نے بچوں کو پڑھانے کا سوچا, اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی رہی. مونا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شروع شروع میں مجھے اس علاقے میں بچوں کو پڑھانے میں بہت مشکل درپیش تھی. ایسے ماحول میں جہاں دور دور تک کوئی اسکول نہ ہو, نہ ہی بچے کے پاس کتابیں ہوں, یہ بہت مشکل کام تھا. گاؤں کے کھیتی باڑی کرنے والے افراد کا زیادہ تر کہنا یہی ہوتا تھا کہ ہماری نسلوں نے کھیتی باڑی کی ہے, ہم بچوں کو پڑھا کر کیا کریں گے. پھر بچوں کو رنگ برنگی کتابیں دے کر انہیں پڑھنے کی طرف مائل کیا اور گھر گھر جا کر ان کے والدین کو بتایا کہ تعلیم بہت ضروری ہے. مونا بتاتی ہیں کہ انہیں اس علاقے میں اسکول چلانے اور تعلیم کو عام کرنے پر ایشین پیس ایوارڈ دیا گیا ہے. اس کے باعث لوگوں نے اس علاقے کی طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے. انتظامیہ نے اسکول کھلوانے کی یقین دہانی کرائی ہے. جہاں میں نے اپنا اسکول شروع کیا ہے وہاں گھوس اسکول تھے, جہاں نہ ٹیچر تھے نہ ہی فی الواقع کوئی اسکول تھا. مونا کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد انتظامیہ کی توجہ یہاں کے گھو اسکول کی جانب مبذول ہوئی. میرا اصل ایوارڈ یہی ہے کہ لوگوں نے جانا کہ یہاں کے بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے اور اب اور زیادہ بچے پڑھ سکیں گے اور اسکول کھل سکیں گے. میری یہی خواہش ہے کہ تعلیم کو مزید آگے بڑھایا جائے اور اسکول تعمیر ہوں جہاں زیادہ سے زیادہ بچے اپنی تعلیم حاصل کریں. میرے اس ایوارڈ کے بعد دوسری لڑکیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تعلیم کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم کی تازہ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر کے 2,50,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں. صوبہ سندھ کے سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار, بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی 12 خبروں میں آتی رہی ہے. ایسے میں مونا پرکاش کی تعلیم کے لیے خدمات نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے لیے قابل فخر ہیں. مونا سمیت دیگر 2 پاکستانی نوجوانوں میں نجی ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی ربیہ بیگ ہیں جنہوں نے میڈیا اور صحافت میں بہترین خدمات انجام دی اور پاکستانی صحافت میں خواتین کا ایک بہتر رول پیش کیا. دوسری جانب گلگت بلتستان کے شہر چترال سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نوجوان شاہ زمان ہیں جنہوں نے غیر سرکاری سطح پر نوجوان لڑکے لڑکیوں میں تعلیم مہیا کر کے امن کو فروغ دینے کے لیے کام کیا. پاکستانی نوجوانوں سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے نوجوانوں کو بھی اپنے اپنے ملک میں تعلیم سمیت امن و امان کے مسائل کے لیے کام کرنے کے لیے پیس ایوارڈ دیے گئے ہیں. این پیس نامی ایشین امن ایوارڈ ایشیائی ممالک میں یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایشیائی ممالک میں خواتین اور امن کو فروغ دینے اور ان سے جڑے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنے والے افراد کو دیا جاتا ہے. جس کا مقصد علاقائی کمیونٹی اور قومی سطح پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے نفاذ کو فروغ دینا ہے۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر، اور انجینئر تھے پیٹر ہنٹلی اور برائن مارکولیے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن۔